شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لیے جا رہے تھے کہ آپ ایک چھوٹے سے پتھر کے قریب سے گزرے، اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا، انہیں بہت تعجب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ پتھر کہنے لگا، یا نبی اللہ، جب سے میں نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان سنا ہے، وقودھا الناس بالحجارہ، یعنی جہنم کے بارے میں کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، میں اس وقت کے خوف کے مارے رو رہا ہوں۔ یعنی جہنم میں آدمی اور پتھر ڈالے جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی انہی پتھروں سے ہو جاؤں جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو ان نبی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اس پتھر کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو آگ سے پناہ دے دی۔ ایک مدت کے بعد وہ نبی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اسی طرف سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر اب بھی رو رہا ہے۔ استفسار فرمایا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ پتھر عرض گزار ہوا، علی جا، وہ خوف کا رونا تھا، اب شکر کا رونا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس روایت میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمعہ دات، یہی پتھر وغیرہ جن میں بظاہر جان نہیں ہوتی، ان کو بھی ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے، یہ بھی محبت، عداوت، خوف وغیرہ کی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جبل احد کے بارے میں حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظمت نشان کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک بار جب سرکار نامدار شہنشاہ علی وقار سید الابرار دونوں جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جبل احد پر تشریف فرما تھے، جبل احد لرزنے لگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، اسکن، ساکن ہو جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ پہاڑ ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا۔ پتا چلا کہ پتھر خوشی کے مارے جھومتا بھی ہے، سرکار تشریف فرمائے تو جھوم رہا ہے، اور سرکار نے جب منع فرمایا کہ ساکن ہو جا تو ٹھہر جاتا ہے۔ اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم چاروں میں دو ایسے ہیں کہ جو راہ خدا میں شہید کیے جائیں گے، پہلے سے ہی بتا دیا کہ دو شہید بھی تجھ پر موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں، مکہ مکرمہ کی سمت ایک پہاڑ آتا ہے، اس کا نام ہے جبل عیر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، جبل عیر۔ پتا چلا پہاڑ میں بغض و عناد کا مادہ بھی ہے، وہ گستاخ ہے، سرکار کا دشمن ایک پہاڑ جبل عیر، اور جبل الاحد جو ہے وہ سرکار کا عاشق اور محب ہے۔ جبل احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنے گا، جنت میں جائے گا، اور جبل عیر جو ہے اس کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور ستون حنانہ کا واقعہ تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا، تو جس دن پہلی بار لکڑی کے ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا تو اس طرح بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے۔ دیکھا تو وہ رونے کی آواز کھجور کے تنے سے آ رہی تھی، جس سے مطلب پہلے ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو آپ ممبر انور سے نیچے تشریف لائے اور اس تنے کو آپ نے سینے سے لگایا، اس کا رونا بند ہو گیا، کیونکہ وہ فراق میں رو رہا تھا کہ آج سرکار نے مجھ پر ٹیک کیوں نہیں لگایا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا کہ اگر تو چاہے تو دنیا میں تجھ پر خوب پھل لگیں اور لوگ تجھ سے تمتع کریں، فائدہ اٹھائیں، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے۔ تو اس نے فانی دنیا پر باقی جنت کو ترجیح دی اور جنت میں رہنا منظور کیا۔ چنانچہ ستون حنانہ کو فراق رسول میں رونے کا یہ صلہ ملا کہ اب وہ جنت میں کھجور کا درخت بنے گا۔ اور دوسرا صلہ اس کو جو دنیا میں دیا گیا وہ یہ تھا کہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اطہر کے نیچے دفن کر دیا گیا، دنیا میں بھی سرکار کے قدموں تلے اس کو جگہ مل گئی اور جنت میں بھی اس کو مطلب نے کہ مقام ملا۔ تو میرا موضوع تھا کہ بے جان چیزوں میں بھی ایک حس ہوتی ہے اور وہ مطلب یعنی کہ اس طرح کے ان سے بھی مطلب یعنی کہ ظہور ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار ابو جہل مٹھی بند کر کے حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس سے ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے کے کفار کا یہ عقیدہ ضرور تھا کہ جو نبی ہو اس کو علم غیب ہوا کرتا ہے اور وہ غیب کی باتیں بتا دیا کرتا ہے۔ ابو جہل سے یہ مطلب یعنی کہ ان لوگوں کو مطلب یعنی کہ اپنے دل کو مطمئن کر لینا چاہیے جن کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، ان کو اپنا وسوسہ دور کر لینا چاہیے کہ دیکھو ابو جہل جیسا سخت کافر بھی یہ مطلب بات سمجھتا تھا کہ نبی میں یہ صفت ہوا کرتی ہے، جبھی تو اس نے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور تصرف کے قربان آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا جو کچھ تمہاری مٹھی میں وہی بتا دے۔ چنانچہ कंकरियां जो थी वो सरकार का कलेमा पढ़ने लगी। खैर अबू जहल ने उन कंकरियों को जमीन पर डाल दिया और माज अल्लाह उसने यही कहा कि आप बहुत बड़े जादूगर, नाउज़ुबिल्लाह, ईमान नहीं लाया हूं। खैर इन कंकरियों का बोलना बेशक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा है, इसमें कोई शक। लेकिन बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि जुमादात में भी इस तरह की हिस होती है। मैं एक बार मक्का मुकर्रमा से मतलब यानी के मदीना जाते हुए, मदीना रोड है जो वहां, मतलब यानी के मक्का मुकर्रमा से कुछ किलोमीटर दूर, 20-30 किलोमीटर दूर एक मकाम आता है नवारिया। नवारिया में मेन रोड पर सैयदतुना मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा का मदार है। ये उम्मुल मोमिनीन थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में थी उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी बारगाह में हाजिर हुआ था। दरअसल वहां मेरा इस तरह का बयान सुनकर आप मजार शरीफ ढूंढ नहीं सकेंगे, इसलिए कि ना वहाँ कुब्बा बना हुआ है, ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई निशानदेही करता है, बल्कि वहाँ रोड बनाना था। कहा जाता है कि उस मजार शरीफ को ढाने के लिए बुलडोजर चलाया, लेकिन बुलडोजर जब भी मजार शरीफ को ढाने के लिए बढ़ता तो वो उलट जाता था, जिसको मतलब यानी कि हमारे यहाँ आम अल्फाज में कल्टी हो जाता था। तो चंद बार ऐसा हुआ, तो बहरहाल ये कि अब नाचार मेरी अम्मी जान के मजार के गिर्द चार दीवारी खींच दी। अम्मी जान समझती थी कि ढूंढ 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 कर मेरी औलाद जो है वो सलाम पेश करने के लिए आया करेगी। वो मतलब है निकले वो जलाल उनके मिजाज में बुलडोजर उलट देती थी वो मजार शरीफ को, वो लोग रोड में शामिल नहीं कर सके। अगर कोई मतलब समझदार आदमी वहां पहुंचे और गौर करे तो उसको ये समझते देर नहीं लगेगी कि वाकई अम्मी जान की भी मतलब खूब शान है कि वो रोड के बीच में आस्ताना जमा कर बैठी है। तो बीच रोड में जलवा फरमाए बैठी हुई है और अपनी औलाद को मतलब इन्हें खुश आमदेद कह रही है। हम सब उनकी औलाद है, उम्मुल मोमिनीन मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा। खैर तो मैं उनके मजारे पुरबहार पर हाजिर हुआ। तो मेरी आदत है कि वक्तन फवक्तन कभी ऐसा जहन में आता है, मौका मिलता है, तो दरख्त हैं, शजर हैं, हजर हैं, पहाड़ हैं, उनको कलमा सुनाता हूँ और कलमा सुनाकर उनको गवाह करता हूँ अपने ईमान का। और ये ऐसे मुखलिस गवाह हैं कि इनको ना रिश्वत की जरूरत है, ना इनको कोई फुटा सकता है, कोई इनको वर्गला भी नहीं सकता। ये मुखलिस गवाह है। बंदा लुढ़क जाता है, उसका स्टेमिना जो है वो बरकरार नहीं रहता, लेकिन ये बेजान चीजें जो ये बड़े मतलब अच्छे गवाह होते हैं और मुखलिस होते हैं। बहरहाल तो मैंने वहां से चंद संग्रेजे चुने और उन संग्रेजों को कलेमा शरीफ पढ़ के सुनाया और मैंने कहा कि इन संग्रेजों को मैं पाकिस्तान भेजूंगा तो दीवाने खुश होंगे। तबर अम्मी जान के मजार शरीफ के कुर्ब जवार के संग्रेज। खैर ये कहकर मैंने संग्रेजों को महफूज कर लिया और मक्का मुकर्रमा में अपनी क़ियामगाह पर ले आया। तो आप माने या ना माने, एक संग्रेजा जो इनमें बड़ा था वो रखे रखे खुद ही उसमें पानी निकलना शुरू हो गया, तर होने लगा और ठंडक उसमें। मैं मुतअज्जिब हुआ, रखे रखे उस संग्रेजे की तरावट जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी और मतलब सूखने के बजाय उसकी तरी फैलती जा रही है। मैं समझ तो गया था कि हो ना हो ये संग्रेजा अम्मी जान के फिराक में रो रहा है कि मैं यहाँ मजे से सहराए अरब के मतलब अम्मी जान के मजार पुरबहार के जलवे देखता हूँ, इनकी बरकतें लूटता हूँ, इनके कदमों में मजे से पड़ा हूँ और ये अजीब इलियास कादरी यहाँ पहुंचा जो बोलता है मैं पाकिस्तान ले जाऊंगा। तो ये बेचारा मतलब जो था वो हिजरो फिराक में रो रहा था। मैं समझ गया, मैंने उसको चूमा और ढारस दी कि मैं वापस अम्मी के कदमों में पहुंचा दूंगा। दो तीन घंटे वो भारत कर रहा, इसके बाद वो सूखना शुरू हुआ और बिल्कुल यानी कि सूख गया। मतलब ये कि मैंने कहा कि पाकिस्तान ले जाऊंगा तो उसका रोना इस बात का गुम्माज कि वो मेरी लैंग्वेज समझ गया। और जब मैंने कहा कि अब इसको पाकिस्तान नहीं ले जाऊंगा, अम्मी जान के कदमों में पहुंचा दूंगा, तो उसका सूख जाना भी इस बात पर दलील है कि वो मेरी बात समझ गया और फिर खुश हो गया और नॉर्मल हो गया। खैर तो मैंने अम्मी जान के कदमों में पहुंचा दिया और अम्मी जान से आवाज के साथ आवाज देकर माफी भी मांग ली मैंने कि मेरी भूल हो गई, मैं इसको पाकिस्तान ले जाने की नीयत करी तो ये रो रहा था, तो मैं आपका संग्रेजा मैंने वापस पहुंचा दिया, आप मुझे माफ फरमा दें। इसके बाद से मेरा ये जहन बना कि लोग ये मदीने पाक के संग्रेजे लाते हैं, आए दिन मेरे पास खाके मदीना बेचारे उठा के ले आते हैं, मदीने की मिट्टी, मदीने की मिट्टी। तो बहरहाल मेरा जहन ये बना कि मदीने की मिट्टी को मदीने से जुदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब जिनसे असली है, वहां की और चीजों को लाना और बात है, और वहीं की जिन्स जैसे पत्थर मिट्टी तो وہاں کی زمین کے جن سے ہے, پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال سے وہ مدینے میں ہے اور آج ہم اس کو مطلب یعنی کہ اٹھا کر اس سے جدا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں مدینے کی کنکریاں یا مدینے شریف کی مٹی یا مکہ مکرمہ کے پتھر یا غار حرا شریف کا پتھر یا غار ثور کا سنگریزا یا جبل احد کا پتھر مبارک یا صحرا عرب کی کنکریاں یا مزدلفہ کی کنکریاں وغیرہ اٹھا کر وطن نہیں لانا چاہیے. یہ میرا ذہن بنا, میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, میں اس کو ناجائز یا گناہ نہیں کہہ رہا کہیں آپ کسی مفتی سے فتویٰ لا کر میرے سر ہو جائیں. تو میں فتویٰ نہیں دے رہا, میں اپنے تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اور ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائیے. دیکھو اپنے مدینے جاتے ہیں, مدینے شریف سے جب جدا ہوتے ہیں تو کتنا غم ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات, ہم تو ہیں آپ دل فگار, ہماری حالت تو یہ کہ ہمارا دل زخمی ہے. ہم تو ہیں آپ دل فگار, غم میں ہنسی ہے ناگوار, چھیڑ کے گل کو نوبہار, خون ہمیں رلائے کیوں. تو جب مدینہ شریف سے مطلب کوئی جدا ہوتا ہے مدینے سے محبت کرنے والا, تو جب اس کا جگر پارا پارا اور سینہ چاک چاک اور غم سے وہ مطلب نیم جان ہو جاتا ہے, چند روز مدینے گیا اور پلٹتا ہے تو اتنا رنجیدہ رنجیدہ ہو جاتا ہے, تو وہ سنگریزا اور خاک پاک کہ جو مطلب وہیں کی ہے, اس کو جب وہاں سے جدا کریں گے تو نہ جانے اس کو کتنا رنج ہوتا ہوگا اور یہ کس کو فریاد کرے گی. اس لیے مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس خاک مدینہ ہے یا وہاں کے سنگریزے پتھر ہیں تو ہو سکے تو ان کو مدینہ شریف میں واپس بھیجوا دیں. نہیں کوئی زائر جا رہا ہو, حاجی جا رہا ہو, اس کو کہہ دیں تو مدینہ لے جائے. مدینہ شریف کی مٹی کو مکہ مکرمہ میں نہ رکھا جائے بلکہ اس کو مدینہ منورہ ہی میں پہنچایا جائے. اگر یہ ممکن ہے کہ جہاں سے لی تھی وہیں ڈال دی جائے, یہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ مناسب ہے, ورنہ کم از کم ان کو مدینہ کی فضاؤں میں بکھیر دیا جائے. میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب مدینہ شریف سے جدا ہوتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آخری دن غسل بھی کر لوں, اپنے کپڑے بھی دھل جائے, جیب وغیرہ سب کھنگال لوں کہ کہیں مٹی کا کوئی ذرہ میرے کپڑوں کے ساتھ لگ کر مدینے سے جدا نہ ہو جائے. اب میں تو جدا ہو رہا ہوں, اس مٹی کو کس بات کی سزا دی جائے کہ اس کو بھی مدینے سے جدا کر دیا جائے. تو میرا اپنا عمل ہے کیونکہ پسینے وغیرہ کے ساتھ گرد مبارک بھی جسم پر کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتی ہے, آپ سمجھدار ہیں. تو صابن وغیرہ لگائیں گے تو وہ گرد مبارک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بدن سے جدا ہوگی. اب یہ کہ آپ کہیں گے کہ بہ کر جا کہاں رہی ہے, تو وہ جہاں بھی جا رہی ہے وہ سارا جو مطلب یعنی کہ کیا کہتے ہیں ایریا تو مدینہ شریف کا ہے, مدینہ کے رینج میں ہی رہے گی جہاں بھی رہے گی. تو یہ بہرحال میرا اپنا ذہن ہے, اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس خاک مدینہ ہو تو سب لوگ میرے پاس اٹھا اٹھا کے لانا شروع کر دیں گے, اس کو مدینہ پہنچا دو. تو ہم جیسوں کے لیے لے جانا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں جاتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں آتا ہوں, اور انشاءاللہ ایک وقت وہ ہوگا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شیطان دیکھتا رہے گا اور میں جنت البقیع کی زمین کے اندر اتر جاؤں گا انشاءاللہ. میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے پتھر کو روتے ہوئے ملاحظہ فرمایا, تعجب کیا, پتھر نے احوال دیا کہ میں مطلب یعنی کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے وقودھا الناس والحجارہ, یعنی اللہ کا جب سے یہ فرمان سنا ہے کہ اس جہنم کی آگ, اس جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے, تو آدمی اور پتھر, آدمی تو سمجھے کہ جو سرکش نافرمان مجرم کافر مشرک یہ سب جہنم میں جائیں گے, اور پتھر جہنم میں جائیں گے, اس سے مراد کیا ہے اس کو بھی سمجھیے. پتھر صرف وہی پتھر جہنم میں جائیں گے جن کی دنیا میں پوجا کی گئی. اسلام کتنا عظیم الشان مذہب ہے جس نے ہمیں اس خدا کے آگے سربت وجود کیا کہ جو واقعی عظمت والا اور سب سے بڑا, اس کے آگے ہم جھک, اس کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے. تو بہرحال جو پتھر پوجے جاتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ پتھر کو تکلیف نہیں ہوگی, اس سے آگ میں جلنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی, باقی پتھر کا قصور بھی کیا, لیکن وہ بت اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ جو دنیا میں ان کو پوجتے تھے ان کو حسرت بالائے حسرت کے, جن خداؤں کو ہم پوجتے تھے وہ ہمارے معبود ہمارے خدا ऐसे बेबस ऐसे बेकस कि ये भी हमारे साथ दोजख में जल रहे हैं, हमें बचाना तो बुझा, ये खुद जहन्नम में जल रहे हैं। तो इनको हसरत दिलाने के लिए उन पत्थरों को भी दोजख में डाला जाएगा। तो उस पत्थर का खौफ खुदा देखिए कि वो डर गया कि कहीं मुझे दोजख में ना डाल दिया जाए। मुमकिन है कि उस पत्थर का कोई बुत बना लेता और फिर वो चला जाता जहन्नम में, हालांकि तकलीफ नहीं होनी, फिर भी जहन्नम में जाना एक तरह की जिल्लत है इन मानो करके वो बुत की सूरत में जाए, वरना फरिश्ते भी अजाब देने के लिए जहन्नम में मौजूद रहेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी। तो नऊज़ु बिल्लाह उनके लिए कोई दिल्लत नहीं, वो तो सजा देने पर मामूर है। जैसे जेल के अंदर मुजरिम भी होते हैं और जेल के अंदर जेलर भी होते होंगे, आना जाना, खाना खिलाना, उन पर कंट्रोल करना, इंतजाम करना। तो जेल में किसी मुजरिम का बंद होना ये बेशक उसकी तजलील है, लेकिन जेल के अंदर जो काम करता है स्टाफ उसके लिए कोई तजलील नहीं है। तो उस पत्थर का रोना खौफ खुदा की वजह से ये हमारे लिए बाई से इबरत है कि वो अल्लाह के खौफ से रोया, फिर इम्कान के बिना पर के कहीं मैं जहन्नम में न डाल दिया जाऊं। और जब पता चल गया कि नबी ने दुआ कर दिए, अल्लाह ने पनाह दे दी, अब जहन्नम में नहीं जाऊंगा, फिर भी रो रहा है, अब रोना शुक्र और मुसर्रत का है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तूने जहन्नम से नजात बख्शी। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, सच बताओ, वो पत्थर जो था हम उससे भी गए, हम वो पत्थर बेचारा कुछ गुनाह नहीं करता था फिर भी रो रहा, और हम रात दिन गुनाह करते हैं फिर भी हंसते हैं, हम रात दिन नाफरमानियां करते हैं फिर भी मुसर्रत से गुल छर्रे उड़ाते हैं, दिन रात गफलत की नींद सोते हैं, हमें कोई एहसास नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह कुछ इस तरह का नुस्खा इरशाद फरमाते हैं कि जो मतलब यानी कि ये चाहे कि दुनिया में रहते हुए मालूम कर ले कि आया मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी, हालांकि ये मालूम करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नुस्खा बताया जिसका खुलासा ये है कि उन आमाल पर गौर करे जिन आमाल पर जन्नत का वादा है, और उन आमाल पर गौर करे जिन आमाल पर दोजख की वईद है, जहन्नम में दाखिले का जिनमें खदशा, उन आमाल पर गौर। तो अब उन आमाल पर गौर किया जिनमें जन्नत की बिशारत है, तो अब अपना मुहासबा करें कि मैंने कौन कौन सा ऐसा अमल किया है जिसके इवज मुझे जन्नत मिलेगी। अगर वाकई उनके पास नेकियों की कसरत है, इखलास के साथ इबादत की है, तो गोया वो जन्नत की तरफ गामजन है। अगर उनके मुहासबे में ये खुलता है उस पर कि वो तो तरह तरह की नाफरमानियां कर रहा है और धड़ाधड़ जहन्नम में जाने वाले अमाल किए जा रहा है, तो उसको डर जाना चाहिए कि मैं तो अपने आप को जहन्नम के लिए आरास्ता कर रहा हूँ। तो डरना चाहिए ने दुनिया में ये मालूम करने का तरीका कि मैं जन्नती हूँ या दोजखी, ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने समझाने के लिए फरमाया, वरना कन्फर्म किसी को नहीं पता चलता। अब कोई अपने आप को कन्फर्म जन्नती समझ ले तो उसके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो गाफिल हो जाएगा और उसके लिए खतरात है, और फिर ये कि अल्लाह ताला किसी सगीरा गुनाह पर भी पकड़ ले और दोजख में डाल दे तो वो बेनियाज है। तो इसलिए चाहे कितना ही नेक बंदा हो, कैसे ही नेक आमाल हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला से डरते ही रहना चाहिए, और चाहे कितने ही गुनाह करे बिलफर्ज, लेकिन अपने आप को कन्फर्म जहन्नमी तसव्वुर ना करे। जैसे बाज लोग कह देते हैं कि हम तो जाएंगे ही जहन्नम, हमको तो अल्लाह बख्शेगा ही नहीं, तो जो ऐसा कहता है वाकई के लिए तो ये हो सकता है कि उसको वाकई ना बख्शा जाए। अल्लाह ताला का एक फरमान ये मिलता है हदीस कुत्सी में, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। तो अल्लाह ताला नुक्ता नवाज हो सकता है किसी वजह से वो बंदे को पता नहीं, बहरहाल अपने आप को डराते रहना चाहिए। मुझे एक इस्लामी भाई ने मक्तूब लिख कर दिया। अब ये कि ये बड़ा मसला है कि लोग बड़े लंबे चौड़े लेटर लिखते हैं, लेकिन बेचारे बाज़ औक़ात अपना नाम और पता नहीं लिखते, अक्सर नहीं लिखते, या लिखते हैं तो अधूरा लिखते हैं। तो उसने भी कोई पता वगैरह नहीं दिया था, वरना मेरा जी बहुत चाह के मैं मतलब मजीद उसमें आगे बढ़ूं। वो वाकया सुना दो फिर मैं बताऊं कि मेरा जी क्या चाह। वाकया कुछ इस तरह लिखा था कि नॉर्थ कराची के कब्रिस्तान में एक बार मैं दोपहर के वक्त गया और धूप चिलचिलाती थी दोपहर का वक्त। एक कब्र के करीब से जब मैं गुजरा तो मुझे भीनी भीनी खुशबू आने लगी। मैंने गौर किया तो वही कब्र उसका मंबा थी। दूसरी हैरतनाक बात यह थी कि उस कब्र पर साया पड़ रहा, छांव थी, हालांकि कहीं कोई साहिबान नहीं था, दरख्त भी था तो दूर था, उसका साया पड़ नहीं सकता। मैं दूसरे दिन उसी वक्त दूसरे ईसाई भाइयों को या अजीजों को ले आया, तो वाकई सबने देखा कि इस कब्र से खुशबू भी आ रही है, साया भी पड़ रहा है। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, میں نے گورکن سے معلومات کی کہ یہ قبر کس کی ہے، تو گورکن نے رجسٹر نکالا اور چھان بین کر کے مجھے ایڈریس دیا، تو میں صاحب قبر کے گھر پہنچا کہ معلوم کروں یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی قبر سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہے اور بغیر کسی صاحبان کے سایہ ہو رہا ہے، سایہ پڑ رہا ہے۔ میں گھر پہنچا اور مرحوم کی زوجہ سے رابطہ کیا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ جو خاتون تھی وہ تو بھر کے بیٹھی تھی، بیوی جو تھی وہ بھر کے بیٹھی تھی، اس نے تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اپنے مرحوم شوہر کو۔ میں بڑا کنفیوز ہوا، یار یہ کیا ماجرا ہے، میں سمجھا کوئی اللہ کے ولی کا یہ مدار ہوگا، اور یہاں تو مطلب اور اظہار بھی ہے خوشبو بھی ہے، یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اور یہ تو اس کی برائیاں گنوا رہی ہے۔ تو میں نے مطلب اس کو سمجھایا کہ بھائی میں نے یہ بات دیکھی ہے اور آپ ذہن پر زور ڈالیں، ہو سکتا ہے کوئی خفیہ طور پر اس چیز کی نیکی ہو، عمل ہو کہ جو مطلب اس کو کام آ گئی اور اس کی معلومات سے ہمیں ترغیب حاصل ہو۔ تو اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہاں ایک بات میں نے یہ اس میں نوٹ کی اپنے شوہر میں، مرحوم شوہر میں، کہ یہ وقتاً فوقتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھا کرتے تھے، باقی تھے بالکل یہ پورے نیکیاں وغیرہ کرتے نہیں تھے، صاف دنیا دار شیوڈ ویسے ہی تھے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ مطلب عمل اس کو کام آ گیا ہے، نقطہ نواز ہے اللہ تعالیٰ۔ پیارے پیارے سے بھائیو، اب مجھے شوق پیدا ہوا یہ واقعہ پڑھ کر کہ یار یہ بڑا کوئی خوش نصیب ہے، عمل دنیا میں جیسا بھی تھا اب تو اللہ کا کرم ہو ہی گیا ہے، ابھی تو خوشبو آ رہی ہے، تو اس کے مزار پر حاضری دے کر اپنے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، شاید مطلب ہماری بھی بگڑی بن جائے کہ نیک لوگوں کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے، نیک لوگوں کے قرب میں، نیک لوگوں کی قبر پر، جیسے مزارات اولیاء پر اگر ہم جائیں تو وہاں جا کر ہم دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی، اسی طرح کوئی اللہ کا نیک بندہ ملے تو اس سے دعا کروائیں یا ہم اس کے قرب میں خود دعا مانگے جب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک لاہور میں واقعہ ہوا تھا کہ ایک بار میں ڈر گیا تھا، ڈر کسی دنیاوی چیز سے نہیں، ہوا یوں کہ ایک بار میں نے سوچا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس طرح، تو میں نے سوچا کہ اگر کسی لال بیگ کو سوراخ میں بند کر دیا جائے، وہ لال بیگ کی جان بھی دیر سے نکلتی ہے، اصل جلدی نہیں مرتی، اور اس کو آنے جانے کا راستہ نہ ملے تو اس کو بھوک لگے گی، اندھیرا ہوگا، وحشت ہوگی، تڑپے گا، پھڑکے گا، پتہ نہیں کب اس کا دم نکلے۔ تو پھر میں نے سوچا کوئی مجھے بند کر دے اس طرح تو مجھ پر کیا گزرے، تو میں پریشان ہو گیا کہ مجھے اگر کوئی بند کر دے تو کیا ہو۔ تو پھر سوچا کہ جب قبر میں اتریں گے تو بند ہی تو کریں گے، تو قبر میں سب پتا بھی چلے گا، جیسے کہ شیطان بہکاتا آدمی کو کہ خودکشی کر لو جان چھوٹ جائے گی، تو یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں، جان پھنستی ہے، سب پتا چلتا ہے، تو سب پتا چلے گا، غسال غسل دے رہا یہ بھی پتا چلتا ہے، کفن لپیٹتے ہیں اٹھا کے چلتے سب پتا چلتا ہے، قبر میں ڈالتے ہیں پتا چلتا ہے، یہاں تک کہ سنوائی اور بینائی اور مطلب قوی ہو جاتی ہے، سب نظر آتا ہے، سنتا ہے، مردہ کہنے کو مردہ ہے لیکن سب سنتا ہے، قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، لوگوں کے آنے جانے کا قبر جو ہے نا قبر والا سنتا ہے آواز، قدموں کی چاپ، تو سب پتا چلے گا، اور میں اکیلا ہوں گا، قبر اتنی سی ہوتی ہے، نیکیاں بھی پاس نہیں ہیں، جو اپنی نیکیوں پر اتنا تکیہ کرے کہ میری قبر وسیع ہو جائے گی تو اس میں نور ہوگا، تو اس میں جنت کی کھڑکی ہوگی، عمل سے امید نہیں ہے، کرم کی حد بھی نہیں ہے اللہ کے، مجھ جیسے پاپی کو بھی وہ بخش دے تو اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ خیر تو میں ایک دم ڈر گیا کہ بس میں اگر یوں قبر میں جب بند ہو جاؤں گا تو میں اکیلا کروں گا کیا، مجھے تو بہت ڈر لگے گا، کوئی نہ تسلی دے گا، نہ بتی آن کرے گا، نہ پنکھا چلائے گا، میں ڈر گیا۔ تو ڈیڑھ دو دن قفل مدینہ لگ گیا، بولنا چھوڑ دیا، پھر یہ ملتان شریف کا تھا، پھر میں آ گیا لاہور، ڈرا ہوا تھا۔ تو دوپہر کو 1 بجے کے آس پاس میں گھر سے نکلا، اسی گھر میں رہتا تھا جہاں قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اس سے یہ تھوڑے دن پہلے کی بات تھی، میں اکیلا نکل گیا، میں آتا جاتا تھا وہاں، بالکل آزادی کے ساتھ ہم لوگ گھومتے پھرتے تھے، تو میں نکل گیا اور قبرستان گھومنے چلا گیا کہ میں عبرت ہوگی، بس دل بڑا بے قرار تھا۔ تو ایک جگہ مجھے اسی طرح خوشبو آنے لگی، میں وہاں ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا، میں خوشبو سونگنے لگا، تو واقعی کوئی ایسی خوشبو نہیں تھی کہ عطر لگائے، یا دوپہر کا وقت تھا وہ اتفاق سے، اگربتی بھی مطلب یعنی کہ کوئی نہیں جل رہی تھی جو اس کی خوشبو میں، تو واقعی کوئی خوشبو تھی۔ تو وہاں کھڑے کھڑے پھر میں قبر کی نشاندہی نہیں کر سکا، اس لیے کہ وہ بہت قبریں بنی ہوئی تھی اور قبریں پھلانگ کر میں تلاش نہیں کر سکتا اس کو، کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے۔ تو ٹھیک ہے، اطراف میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس کی خوشبو وہ چلی تھی اس وقت، تو میں نے وہاں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کی۔ تو ایسے مواقع پر اپنی آخرت مانگنی چاہیے، نوکری اور ملازمت یا ترقی اور گریڈ بڑھ جائیں اور یہ ہو جائے اور امتحان میں پاس ہو جاؤں, اور اس طرح کی دعاؤں کے بدلے جہاں کچھ مطلب ملنے کا ایک دم اپنے کو چانس نظر آئے نا تو وہ مانگنا چاہیے کہ وہ ملے, تو باقی یہ مائنر جو ہے نا یہ سب ویسے ہی مل جاتے ہیں. وہ امتحان میں لوگ دعا کرواتے ہیں پاس کرنے کی, مجھے تو حیرت ہوتی ہے, نقلیں بھی کرتے ہوں گے, جس کو چوری بھی بولتے ہیں نقل بھی بولتے ہیں, ممتحن کو پتہ نہیں خوش آمد کرتے ہوں گے, رشوتیں دیتے ہوں گے, پرچیاں چھپاتے ہوں گے, جو آج کل طلبا کے ایگزام دینے کا حال ہے, تو پھر دعا بھی کرواتے ہیں. اگر دعا پر اعتماد تھا تو پھر یہ نقلیں کیوں کی, بتائیے. تو میں جذب القلوب سے آپ کو ایک روایت سنانے لگا تھا, عرض کیا تھا میں نے, سناؤں گا. وہ روایت کچھ اس طرح ہے, جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب کوئی کسی مجلس میں جائے, مجلس ہمارے کانسیپٹ مجلس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, سارے لوگ جمع ہوئے, مجلس ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, تو جہاں اجتماع ہو, بیان ہو, جلسہ ہو, اس کو ہم لوگ مجلس کہتے ہیں, مجلس اس کو نہیں کہتے. یعنی کہ مجلس کی یہی تعریف نہیں ہے, تو عرفاً مجلس کہتے ہیں, اصل میں مجلس یہ کہ جہاں مطلب بیٹھے ہے نا, جلوس کریں, جلوس کرنا انہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے نا, تو جہاں مطلب ہم بیٹھے ہیں یعنی بیٹھنا, مجلس کرنا یعنی بیٹھنا, تو جہاں مطلب لوگوں کے پاس لوگ بیٹھے ہیں وہاں جائیں, ان کی مجلس میں ہم شریک ہوں. تو جب بھی کوئی کسی مجلس میں جائے, یعنی جہاں لوگ بیٹھے ہوں یا کوئی ایک بیٹھا ہو, تو ہم وہاں جائیں, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد یہ کہہ لیں. جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. وہ فرشتہ اس کہنے والے کو, اس پڑھنے والے کو لوگوں کی غیبت سے باز رکھتا ہے. اگر جاتے جاتے بھی مجلس سے رخصت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہہ لے, تو اس مجلس والوں کو اللہ تعالی اس کہنے والے کی غیبت سے باز رکھتا ہے. گویا مجلس میں آتے جاتے, یعنی کسی کے پاس بھی آتے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, یہ آپ لوگ لکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ کام دے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, آتے جاتے اگر ہم کہہ لیں کسی کے پاس آتے جاتے, تو انشاءاللہ خود بھی غیبت کرنے سے محفوظ ہو جائیں گے اور لوگ بھی ہماری غیبت سے باز رہیں گے. تو وہ اس شخص کا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہنا غالباً کام آ گیا, اور اس کی قبر جو تھی وہ خوشبودار ہو گئی, اور سائبان نہیں تھا, کھلی دھوپ میں بھی اس کی قبر سائے میں تھی. تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کرم کی سبیل فرما دے, بلکہ ہمارے پاس تو کیا کوئی ایسا اخلاص بھرا عمل ہے, ہمیں تو اللہ تعالی یوں ہی بخش دے تو اس کے لیے کیا کمی ہے, ویسے ہی بخش کہ کچھ بھی ہیں, ہم ہیں تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, محبوب کے کوچے کا ہے گدا, مولا نے مجھے یوں بخش دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے, بلکہ کوئی وقت مقرر کر کے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ مطلب باقاعدہ مزدوروں کو اجرت پر بلاتے تھے, اجرت پر جمع کر کے ان کو کوئی کام نہیں دیتے تھے, کام دیتے تھے تو یہ کام دیتے تھے جیسے طے کر لیا کہ بھئی تم کو 8 گھنٹے میرے پاس مطلب کام کرنا ہے, تو لے آتے تھے مزدوروں کو, بٹھا دیتے تھے, اور پھر کام یہ سونپتے تھے کہ 8 گھنٹے تک درود شریف پڑھتے رہے, پھر ان کو مطلب پیمنٹ بھی کرتے تھے. تو اس طرح کرنا جائز ہے. آپ بولیں گے قرآن شریف پڑھنے کی اجرت جو ہے جیسے ختم پڑھاتے ہیں, وہ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بالکل منع فرمایا, ڈائریکٹ اجرت جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کی یا میلاد شریف کی یا درود شریف کی, یہ جائز نہیں ہے. یعنی یہ کہہ کر کہ درود شریف پڑھو اور یہ لو اجرت, تو پھر جائز نہیں رہے. بس اس سے وقت لیا, وقت لے کر کے 2 گھنٹے میرے پاس رہو, میں تمہیں مطلب یعنی کوئی کام دوں گا, درود شریف پڑھنا بھی تو کام ہے. آپ بھی اس طرح چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ مطلب چند افراد کو جمع کر دیا کہ بھائی آپ کو میں میرے پاس 3-3 گھنٹے آپ کو بیٹھنا ہے, اور 12-12 روپے میں آپ کو 3 گھنٹے کی اجرت دوں گا, یا 50-50 روپے دوں گا, شوق سے آ جائیں گے, چلو بھائی کام ملے گا, بے روزگاری ہے. اب بیٹھ گئے تو آپ ایک ایک تسبیح دے دیں، بولے 3 گھنٹے تک پڑھے جاؤ درود شریف، جبکہ وہ پڑھنے والے بھی ہیں. ایک مطلب بزرگ کا میں نے عمل بتایا تو اس کی نقل کرنے میں حرج نہیں ہے، مگر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو درود شریف میرے پاس آپ کو پڑھنا ہے اس لیے چلو میں آپ کو پیسے دوں گا، تو پھر وہ درود شریف پڑھنے کی اجرت جائز نہیں ہوگی، صرف وقت کی اجرت جائز ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے.
شاہ تارے پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. شاہ تارے پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.